السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم الصيب النافع، اللهم الصيب النافع، اللهم الصيب النافع، آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور قرآن حکیم کے 26ویں پارے میں سورۃ الذاریات ہے، اس کا مطالعہ اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، اور آج انشاءاللہ 26ویں پارے کی آخری جو آیات ہیں ان کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے. دو خصوصی دعائیں میں نے ابتدا میں کی ہیں، ایک تو ماہ محرم کا جو چاند نظر آیا اس موقع پر بھی، اور ہر مہینے کا چاند جب نظر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اس کا ذکر آخر میں کریں گے، مگر دعا میں نے ابتدا میں پڑھ لی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دعا اس وقت بارش کے تعلق سے، یہ کراچی میں خطاب جمعہ ہے، بعد میں دو اور مقامات پر بھی سنیں گے، تو ہم سب کی تعلیم کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی دعا فرماتے، اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع دینے والی بارش ہمیں عطا فرما دے. سورۃ الذاریات کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا مطالعہ کر رہے ہیں، بنیادی طور پر اس میں فکر آخرت کا موضوع ہے، اور جزا و سزا کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورۃ کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرمائی اور ارشاد ہوا تھا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یقیناً یہ بدلے کا معاملہ، جزا و سزا کا معاملہ واقعتاً ہو کر رہے گا. پھر پچھلی آیات میں اللہ کے نیک بندوں کا اور ان کی صفات کا ذکر آیا، اور ان کے حسین انجام کا آخرت کے تعلق سے ذکر آیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے قبل نافرمانوں کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ جن پہ غور و فکر کر کے تسلیم کرنا بندے کے لیے آسان ہے، کہ جس رب نے پہلی مرتبہ اس کائنات کو بنایا یا انسان کو بنایا، اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنا رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب ہم سورہ ذاریات کے دوسرے رکوع کا آغاز کر رہے ہیں. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ رسولوں کے واقعات کو بیان فرمایا. ایک حسین ترتیب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی ابتدائی مکی صورتوں میں رسولوں کے واقعات کو تفصیلاً بیان کیا گیا، لیکن جب ہم قرآن کی آخری صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں تب ان واقعات کو مختصراً ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. تو گویا وہ مضامین جو قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں تفصیلاً آئے، وہ اب آخری صورتوں میں مختصراً ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تاکہ ایک شخص جو قرآن کا مستقل مطالعہ کرتا ہوا آیا، وہ اہم مضامین ایک سمری کے طور پر، یا یوں کہیے مختصر انداز میں، اس کے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں. چنانچہ جو واقعات مکی صورتوں کی بات کر رہا ہوں، پیغمبروں کے ہم تفصیل سے سورہ آراف میں پڑھتے ہیں 8ویں 9ویں پارے میں، سورہ ہود میں پڑھتے ہیں 12ویں پارے میں، سورۃ الشعراء میں پڑھتے ہیں 19ویں پارے میں، وہ طویل مکی صورتیں ہیں، اور وہاں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور ان کی اقوام کے واقعات کو بیان فرمایا. اب وہ واقعات مختصر انداز سے ان آخری صورتوں میں آ رہے ہیں. اگلے رکوع میں یہی ترتیب ہوگی انشاءاللہ. آج بھی کچھ مطالعہ کریں گے، آئندہ کے نشستوں میں بھی مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا. تو پچھلے رسولوں اور ان کی اقوام کے حالات مختصراً اس مقام پر آئے گا. دو اہم باتیں ہیں یہ جو رسولوں کے واقعات، بہت ساری باتوں میں سے دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. یہ بہت سارے واقعات جو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دہرائے، ایک طرف تو آپ غور فرمائیے، قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے، تمام انبیاء رسول کی جو بنیادی دعوت ہے، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، جن اقوام نے اس دعوت کو رد کیا، اس دنیا میں بھی وہ لوگ برے انجام سے دوچار ہوئے. وہ اللہ جو آخرت کے حوالے سے جا بجا یہ بیان فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کے نتائج تمہارے سامنے آ کر رہیں گے، اور جو آج تم کر رہے ہو وہ کل تمہیں نتیجے کے طور پر سامنے مل جائے گا، وہ آخرت میں تو ہونا ہی ہے جزا و سزا کا معاملہ، مگر اس دنیا میں بھی پیغمبروں کی اس بنیادی دعوت کو جن اقوام نے رد کیا وہ لوگ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کے کردار کا تذکرہ بھی کیا، جب ان اقوام کے کردار میں بگاڑ پیدا ہوا تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان لوگوں کو سزا دی گئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے جا بجا اس بات کو جو ذکر فرماتا ہے کہ نیکی کا بدلہ سامنے آئے گا، بدی کی سزا سامنے آئے گی، اصل تو وہ آخرت میں ہے، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی یہ جو اشرف المخلوقات انسان ہے جس میں اخلاقی حس رکھی ہے، نیکی بدی کا شعور رکھا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اس کا نتیجہ سامنے آ کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ان اخلاقی امور کے حوالے سے بھی نتائج اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے، اپنے نیک بندوں کو نوازتا بھی ہے، ایک ذکر آگے چل کر آ جائے گا، اور اپنے نافرمانوں کو سزا بھی دنیا میں دیتا ہے۔ تو یہ جو اخلاقی معاملات ہیں کہ انسان نرا حیوان نہیں، انسان میں اللہ نے شعور بھی رکھا، اخلاقی حس بھی رکھی، نیکی بدی کا شعور بھی دیا، اختیار بھی دیا، پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، اب جو اپنے رویے کو درست رکھے تو دنیا میں بھی وہ سکون کی زندگی پاتا ہے، اطمینان میسر آتا ہے، قناعت کی اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی کیفیت اس کو میسر آتی ہے، اور جو اس کے برعکس معاملہ اختیار کرے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کبھی سزا کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس بات کا اظہار ہے کہ جو اللہ اس عارضی دنیا میں اپنے فرمانبرداروں کو عطا فرماتا ہے وہ آخرت میں ہمیشہ ان کو عطا فرمائے گا جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں، اور وہ رب جو اس دنیا میں بھی اپنے نافرمانوں کو سزا دے رہا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کل آخرت میں ان کو سزا دے اور دائمی عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ ان واقعات کے بیان کرنے میں جو بہت ساری حکمتیں، ان میں سے دو، ایک جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت کا رد کیا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، نمبر دو انسان کو جو اللہ نے اخلاقی حس عطا کی ہے، نیکی بدی کا شعور دیا ہے، عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، اما شاکروں و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے، اس کے نتائج بھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے، اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ وہ جو عالم آخرت برپا ہوگا وہاں بھی نیکی اور بدی کے حوالے سے بالآخر حتمی دائمی فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ یہ تو پیغمبروں کے واقعات کے بیان کی کئی حکمتوں میں سے دو کا میں نے ذکر کیا۔ اب آئیے سورہ زاریات کے دوسرے رکوع کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، 26 پارے کے بالکل اختتام پر یہ دوسرا رکوع ہے سورہ زاریات کا، اور آیت نمبر 24 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی۔ یہ واقعہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک سے زائد مرتبہ آیا ہے، سورہ ہجر میں بھی آتا ہے، سورہ ہود میں بھی آتا ہے، یہ اولین جو 12 پارہ اور اس کے بعد سورہ ہود میں اور پھر سورہ ہجر میں بھی اس واقعے کا تذکرہ آتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ انسانی شکل میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کا ایک اہم مقصد کیا تھا کہ جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دیں، اور دوسرا اہم مقصد ان فرشتوں کی آمد کا کیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کو جو نافرمان تھی عذاب میں مبتلا کریں۔ تو ان فرشتوں کے آنے کی دو اہم وجوہات تھیں، ایک کا ذکر آج کی نشست میں، ایک کا انشاءاللہ تعالی آئندہ آئے گا۔ تو یہ فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، البتہ یہاں فرمایا کہ ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جو مہمان آئے ہیں یہ مکرمین ہیں، یہ عزت والے ہیں، اور بھارت کیونکہ ذکر میں نے کر دیا کہ فرشتوں کا بیان ہے تو فرشتوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے جو انہیں حکم دیا وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندے ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے مگر مکرمین ہیں اور اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ باقی پھر ایک علمی مباحث کا معاملہ، مفسرین نے 3 کی بھی تعداد نقل کی ہے، بعض نے 9 کی اور بعض نے 11 کی، یہ علمی تفاصیل ہوتی ہیں، جو اہل علم بیان فرماتے، قرآن حکیم زیادہ ان تفصیلات میں نہیں جاتا، بلکہ وہ پہلو جو نصیحت کے لیے، ہمارے لیے ایڈمونیشن کے لیے، یاد دہانی کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، عملی طور پر زندگی گزارنے کے لیے لازم ہوتا ہے، اس کو قرآن بہت زیادہ نمایاں کرتا ہے. کیوں؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہاں تاریخی واقعات بھی عطا کرتا ہے قرآن، لیکن اس میں بھی اصلاً مقصود ہوتا ہے یاد دہانی اور تذکیر اور ہدایت کا پہلو. تو فرمایا کہ حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ صدیوں پرانے واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہے. یہ بھی حضور کی رسالت کی صداقت کی دلیل کہ صدیوں پرانے واقعات آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو رہے ہیں. آگے فرمایا، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو آئے ہیں، ویسے تو فرشتے ہیں، ابھی آگے ذکر آئے بھی جاتا ہے، تو یہ آنے والے فرشتوں نے بھی جو ملاقات کا ادب ہے، گریٹنگز کے آداب جسے کہتے ہیں، وہ سلام کو اختیار کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام بھی جواب میں سلام کہہ رہے ہیں. اب یہ ہمارے دین کی مستقل تعلیم ہے. یہاں انسانی شکل میں فرشتے آئے ہیں، ابھی اجنبی ہیں، بھی فوراً معلوم ہو جائے گا فرشتے ہیں، مگر وہ سلام کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی جواب میں سلام کہہ رہے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی جو آداب سکھائے گئے ہیں ملاقات کے، وہ سلام کے ہیں. سورہ نور میں بتایا گیا یہ سلام کا طریقہ اور یہ الفاظ اور یہ ادب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک تحفہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی باقاعدہ ہمیں تعلیم دی، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین اسلام کیا ہے، اچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث کا حاصل یہ ہے، اگر جنت میں چاہتے داخلہ چاہتے ہو تو تمہیں آپس میں محبت کرنا ہوگی، اور اس محبت کے حصول کا طریقہ کیا ہے، آپس میں سلام کو عام کرو. کل جنت کا وہ معاملہ ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، تو سلام علیکم وہاں فرشتے بھی کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور جنت والے بھی جب ملاقات کریں گے تو کیا کہیں گے، الا قیلن سلاما سلاما، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. اور جو ٹاپ آف دا لسٹ بات ہے اس ساری گفتگو میں، اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو سلام کہے. اللہ اکبر کبیرہ، کیا بندے کی حیثیت لے گی، کیا رب کائنات کی شان کریمی. سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں آتا ہے، رب رحیم کی طرف سے بندوں کو سلام کہا جائے گا. یہ مستقل تعلیم ہے ہمارے دین کی. اب یہ اپنی جگہ مستقل موضوع کہ سلام ایک دعا بھی ہے اور سلام ایک اعلان بھی. السلام علیکم، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ کو سلامتی اللہ عطا فرمائے، اور سلام ایک اعلان بھی ہے، کیا میری جان، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو، آپ کی آبرو کو مجھ سے کوئی نقصان نہیں. بہرحال تو یہ گریٹنگز کے آداب، ملاقات کے آداب بھی یہاں پہ سکھائے جا رہے ہیں. یہ ہے قرآن کا خوبصورت اعجاز کا پہلو. ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، مگر آپ ابھی دیکھیے، مہمانوں کا ذکر آیا، مزید ابھی آ جائے گا، سلام کا ذکر بھی آ گیا، اور اشارتاً میں نے بات بھی آپ کے سامنے رکھ دی. بڑے خوبصورت اور بظاہر غیر محسوس انداز سے قرآن ایک واقعے کے ضمن میں کتنے معاشرتی آداب ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور پھر تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں. قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سلام. قوم منکرون، وہ لوگ نا آشنا تھے. اس میں دو باتیں بیان کی گئیں، ایک یہ کہ انسانی شکل میں آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی آپ تو نا آشنا لوگ لگتے ہو، اس علاقے کے تو محسوس نہیں ہوتے. اور ایک رائے بیان کی گئی کہ اپنے دل ہی میں انہوں نے کہا کہ اجنبی لوگ ہیں، نا آشنا لوگ ہیں، کبھی اس طرح کے لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ دونوں آراء اہل علم نے بیان فرمائی. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر وہ اپنے اہل خانہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ایک فربا یعنی صحت مند بچڑا لے کر آ گئے. اب یہ بڑا قیمتی مقام ہے، اس مقام پر اس پر بھی کلام ہوا. ایک مقام پر تو قرآن نے کہا بعجل حنین، بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. یہ ترجمہ عام طور پر ہم نے سنا ہے. تو اہل علم نے فرمایا کہ اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ ایک جانور کو ذبح کرتے، کھال وغیرہ اتار لی جاتی ہوگی، اور گھی وغیرہ میں اس کو پورا بھون کر پورے کا پورا سالم پیش کر دیا کرتے تھے. ایک تو یہ بات بیان کی گئی. یہاں پر کیا ہے، بعجل سمین، سمین کہتے موٹے کو بھی، فربا کو بھی، صحت مند کو بھی. ممکن ہے ایک سے زائد بچھڑے دستیاب ہوں، تو جو بہترین ہے وہ پیش کیا. اس سے پھر اہل علم بیان فرماتے کہ جب مہمان آئے تو انسان حتی الامکان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ جو اللہ نے اس کو وسعت عطا فرمائی اس کا اکرام کرے. اور اب مہمانوں کے حوالے سے بہت مشہور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کی مہمان نوازی کا معاملہ بہت زیادہ مشہور ہے. اور یہ جو لفظ آیا یہ بھی بڑا قیمتی، فراغا، اس پر بھی علماء نے اور اہل لغت نے کلام کیا. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ خاموشی سے اور چپکے سے چلے گئے ہوں گے اپنی اہلیہ کے پاس، بی بی سارہ سلام علیہا، اور اہتمام کرنے کو کہہ دیا. تو یہ خاموشی سے چپکے سے انتظام میں لگ جانا مہمان کے اکرام کے لیے، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے. اس پر لکھا گیا اہل علم کی طرف سے کہ بعض اوقات بعض لوگ حساس ہوتے ہیں جب وہ مہمان بن کر جاتے ہیں اور میزبان کو زیادہ اہتمام میں لگ جائے تو مہمان کو تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات ایک مہمان کی حیثیت میں ایک بندہ جاتا ہے اور اگر میزبان زیادہ اہتمام میں تکلفات میں لگ جائے تو اس مہمان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں اس قدر اہتمام میں لگ گیا، اس لیے وہ خاموشی سے چلے گئے. ہمارے تو ہو جاتا ہے نا، پوچھ بھی لیتے ہیں، اب وہ پوچھنے میں شرما شرمی کے اندر آگے سے اگلا کہتا ہے بس پانی پلا دو. نہیں، خاموشی سے چلے گئے اور اہتمام میں لگ گئے. جو دستیاب تھا اس میں سے جو بیسٹ تھا، جو دستیاب تھا اس میں سے جو بہترین تھا وہ انہوں نے لا کر پیش کر دیا. اب یہ مہمان نوازی کا معاملہ، ہمارا دین اتنا پیارا ہے، ان معاملات کو ایمان سے جوڑتا ہے، ان معاملات کو ایمان سے جوڑتا ہے. بڑے بڑے شہروں میں تو لوگوں کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، زندگی بظاہر اتنی مشینی ہو گئی ہے اور کچھ ہم نے تعریف بھی کر لی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. پھر حدیث میں تعلیم آئی کہ جو پہلا دن ہے، اگر کوئی رہنے کے لیے آیا مہمان، جو پہلا دن ہے تو بھرپور اہتمام اس کے لیے کیا جائے. اور تین دن حضور نے فرمایا کہ ہاں مہمان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے، اس کے بعد بھی اگر میزبان تیار ہے تو ٹھیک. اور مہمان کو یہ کہا گیا کہ کوئی مہمان اپنے میزبان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، دونوں طرف سے رہنمائی عطا کی گئی. تو بہرحال یہ مہمان نوازی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں. آگے فرمائے کہ فقربہ الیہم قال الا تاکلون، پھر ان کے سامنے رکھا وہ کھانا تو فرمایا کہ بھائی تم کھاتے کیوں نہیں ہو، یعنی فرشتے موجود ہیں، کھانا رکھ دیا گیا ہے اور ابھی اجنبی انسانی شکل میں موجود ہیں. تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ قال الا تاکلون، بھائی تم کھاتے کیوں نہیں ہو، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا کھانے کے لیے. آگے قرآن فرماتا ہے فاوجس منہم خیفا، تو انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ان کی جانب سے خوف محسوس کیا. کیا خوف محسوس کیا، اس کی دو تعبیرات کی گئی ہیں. ایک معروف بات جو اہل علم نے بیان فرمائی وہ تھی کہ اس زمانے میں ایک معاملہ یہ تھا، قبائلی زندگی میں بھی معاملہ ہوا کرتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے کے کھانے میں شرکت نہ کرے تو گویا کہ یہ دشمنی کا اعلان ہے، یا اس سے یوں کہیے کہ لا تعلقی کا اعلان ہے. تو اگر ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو خوف سے محسوس ہوا کہ کوئی دشمنی کا معاملہ تو نہیں ہے، ایک عام رائے یہ بیان کی گئی. اور دوسری رائے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی بیان کی جاتی ہے اور کئی اہل علم نے اس کو ترجیح بھی دی، وہ یہ ہے کہ جب ہاتھ نہیں بڑھایا تو جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اور بہرحال وہ اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں کا آنا ان کے پاس رہتا ہوگا، تو کچھ محسوس بھی کیا. وہ محسوس کیا کیا، ایک رائے یہ ہے کہ آگے وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانا ہے، کس کو، ان فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے اللہ کے حکم سے، اس کا بھی کچھ احساس جناب ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ہو. تو یہ دوسری رائے بیان کی گئی کہ جب کھانا نہیں کھا رہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں جو کھانا تو نہیں کھاتے، ظاہر بات ہے وہ نور سے بنائے گئے. اور دوسرا وہ جو آگے ایک مہم ہے اس کے اعتبار سے احساس کچھ ایسا ہوا کہ فرشتوں کا نزول اہم معاملہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، فرشتوں کا نزول اہم معاملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو کہیں کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ لے کر تو نہیں آئے، یہ خوف جناب ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے. وبشروه بغلام علیم، اور انہوں نے یعنی فرشتوں نے انہیں ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی. یہ ہے کہ جو فرشتوں نے تسلی دے دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ خوف زدہ نہ ہوں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ہے ایک اہم مقصد جو ان فرشتوں کے آنے کا تھا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے کا تھا کہ وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے. اور یہ خوشخبری جناب اسحاق علیہ السلام کے تعلق سے ہے. مفسرین نے بائبل کے حوالے سے لکھا کہ اس وقت کم و بیش ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہے، اور جناب حضرت سارا سلام علیہا جو ان کی زوجہ ہیں ان کی عمر کم و بیش 90 برس کی تھی. اب یہ ایک اجنبی معاملہ ہے نا, بلکہ انہونا سا معاملہ ہے, ایک انہونی سی بات ہے, یہ ان یوزل قسم کا معاملہ ہے. لیکن فرشتے کہتے کہ وہ وبشروہ بغلام علیم, انہوں نے ایک بڑے علم والے لڑکے کی بشارت دی. ایک اہم علمی نقطہ ہے, یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے تو علیم علم والے کا لفظ ہے, اور جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو حلیم کا لفظ آتا ہے, حلم والا, تحمل والا, صبر والا. اور صبر کی انتہا کیا تھی؟ جب اللہ کا حکم آیا تو ذبح ہونے کے لیے تیار, ابا جان جو حکم دیا گیا کر ڈالی, اس پر عمل. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو ان کے لیے حلیم کا لفظ آیا اور جناب اسحاق علیہ السلام کے لیے علیم کا لفظ آیا. اب بیوی سارا سلام علیہا جو زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, وہ کہیں ہوں گی پیچھے, اور انہوں نے ان کے کان میں آواز پڑ گئی اور خوشی اور حیرت کا امتزاج. یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے گا, ایک تو خوشی کا معاملہ اور ایک حیرت کا معاملہ, اس امتزاجی کیفیت کے ساتھ آ گئیں اور فرمانے لگیں فاقبلت امرأته فی ثروۃ. پھر ان کی زوجہ آگے آئیں حیرت سے بولتی ہوئی, فسکت وجہہا, تو انہوں نے اپنے چہرے پر مارا, مراد اپنا ہاتھ مارا. یہ ایک عورتوں کی صفت بھی یا ان کا ایک رویہ بھی ہے کہ جب کوئی خوشخبری ملتی ہے اور جو زیادہ بڑی خوشخبری ہو تو وہ اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ کو مار لیتی ہیں, رکھ لیتی ہیں. تو یہ ایک انداز ہے جو بی بی سارا سلام علیہا کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے. فاقبلت امرأته, پھر ان کی بیوی آگے آئیں حیرت سے, فی سرتین, حیرت کے مارے بولتی ہوئی, فسکت وجہہا, پھر انہوں نے اپنے چہرے پر اپنا ہاتھ مارا. یہ خوشی کا بھی اظہار اور حیرت کا بھی اظہار. حیرت اس بات پر کہ 100 برس کے بوڑھے, میں 90 برس کی بوڑھی اور اوپر سے بانجھ, آگے ذکر آ رہا ہے. وقالت عجوز عقیم, اور کہنے لگی میں بڑھیا اور اوپر سے بانجھ, اس حالت کے اندر یہ خوشخبری کا معاملہ ہوگا. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ جب یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ فرشتے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے بشارت لے کر آئے ہیں, تو اب بی بی سارا کو یہ کہنے کی حاجت کیسے آ گئی؟ تو یہ سوال حیرت کے مارے ہے اور یہ سوال خوشی کے مارے ہے. اچھا ایسا ہوگا تو یہ کس طرح ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا؟ یہ کوئی معاذ اللہ عدم اطمینان کی بات نہیں, بلکہ حیرت اور خوشی کا جو امتزاج ہے اس اظہار میں کہہ رہی ہیں. وقالت عجوز عقیم, اور کہنے لگی کہ میں بڑھیا اور اوپر سے بانجھ, اس طرح کا معاملہ ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے گا. قالو کذالکی, انہوں نے کہا فرشتوں نے اسی طرح ہے. قال ربکی, آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے. ہم تو خوشخبری دینے کو آئے ہیں, دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم تو خوشخبری دینے کو آئے ہیں, یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ پیدا کرنے پر قادر ہے, انسان نہ ہو تو پیدا کرنے پر قادر ہے, اسے تمہیں اولاد دینا کوئی مشکل کام نہیں. انہ ھو الحکیم العلیم, بے شک وہ حکمت والا ہے اور وہ علم رکھنے والا ہے, وہی جانتا ہے اپنی حکمتوں کے مطابق اس کو اولاد دے اور کب دے. ویسے ایک مقام قرآن میں سورہ شورا کی آیت نمبر 49-50 میں اللہ کی شان, یخلق ما یشاء, پہلے فرمایا کہ اللہ جو چاہے پیدا فرمائے, مگر وہ جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے, وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے اور بکل شیء علیم بھی, ہر بات کا علم رکھنے والا. یہاں فرمایا کہ انہ ھو الحکیم العلیم, بے شک وہ اللہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. یہ بشارت عطا ہو گئی حضرت ابراہیم کو اور حضرت سارا کو علیہم السلام, اس بڑھاپے کی کیفیت اور ان کے بانجھ ہونے کی کیفیت کے باوجود اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس میں بھی دو تین باتیں. ایک بات, اسباب کے پابند ہم بندے ہیں, اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کا پابند نہیں. اس نے چاہا اور عطا فرمایا 100 برس میں بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور 90 برس کی عمر ہے بی بی سارا سلام علیہا کی, اسحاق عطا فرمائے علیہ السلام. نمبر دو, یہ جو آخرت کا مضمون مستقل چل رہا ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں اپنے مقربین کو, اپنے نیک بندوں کو نوازے گا. ارے آخرت میں تو نوازے گا, جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا اخلاقی معاملات اور رویوں کے نتائج اللہ دنیا میں بھی دکھا رہا ہوتا ہے, کامل طور پر آخرت میں اظہار ہوگا, لیکن دنیا میں بھی دکھا رہا ہوتا ہے تو ذرا دیکھو، 100 برس کے ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین بیٹا عطا فرما رہا ہے، بیٹا بھی کیسا؟ اسحاق، اسحاق کے بیٹے کون؟ یعقوب، یعقوب کے بیٹے کون؟ یوسف علیہ السلام۔ یہ تو پوری 4 جنریشنز، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ اعزاز سیدنا ابراہیم کو ملا علیہ السلام۔ پھر آگے چل کر یہی حضرت یعقوب، ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کا سلسلہ اسی نسل کے اندر، بلکہ وہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل آگے، ہزاروں انبیاء اللہ نے عطا فرمائے اور وہ ابو الانبیاء بھی قرار پاتے ہیں۔ تو اللہ دنیا میں بھی اپنے مقربین کو نوازتا ہے، تو آخرت، یہ دنیا تو بہرحال دارالعمل ہے، ادھر بھی عطا کر رہا ہے، تو جب آخرت کا معاملہ ہوگا جو ہے ہی دارالجزا، تو وہاں پر اس کی عطا کا عالم کیا ہوگا، اس بات کی طرف بھی اشارہ۔ تو آپ دیکھیے ایک واقعہ چل رہا ہے، مگر سورت کا مرکزی مضمون بھی جاری، اور اسی واقعے میں سلام کی گفتگو بھی آ گئی، مہمان نوازی کا تذکرہ بھی آ گیا، اللہ کے مسبب الاسباب ہونے کا بیان بھی آ گیا، اللہ کا اپنے مقربین کو نوازنے اور عطا کرنے کا بھی ذکر آ گیا۔ اس مقام پر آ کر الحمدللہ قرآن حکیم کے 26 پارے کی تکمیل ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں 27 پارے کا آغاز کریں گے۔ 2 باتیں کچھ حالات حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی۔ پہلی بات، یو اے ای نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا، اور اسی کی پیروی میں 1-2 عرب ممالک نے اور بھی آگے اعلان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا امت مسلمہ کو تقسیم کر دینے کا گویا کہ اعلان ہے ان بعض عرب ممالک کی طرف سے۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوة، سورہ حجرات آیت نمبر 10، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور قرآن تو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، کہ تم سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک عمارت کی مانند قرار دیتے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ مضبوط ہو کر دیوار کو مضبوط کرتی ہے، ہر بندہ مومن دوسرے کے ساتھ مل کر اہل ایمان ایک مضبوط عمارت بنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس امت کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے، جسم میں کسی عضو میں، کسی ایک پارٹ آف باڈی میں، مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو امت کو تو ایک جسم، امت کو تو ایک عمارت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت خطرناک آغاز ہے جو بعض عرب ممالک کی طرف سے کر دیا گیا، کہ ماضی میں سعودی عرب اور ایران کا تنازعہ، وہ خود امت مسلمہ کے انتشار کا باعث، اور پھر اس کے تسلسل میں وہ 34 مسلم ممالک کا اتحاد اور اس کی فوج، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ لگتا ہے کہ عرب بادشاہتوں کو فقط بچانے کے لیے ایک اقدام قدم اٹھایا گیا تھا، لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ یہ ایران اور سعودی عرب کے تنازع سے آگے بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ کہیں عرب اور عجم کی تقسیم کا باعث نہ بن جائے کہ ایک طرف چند یہ سارے عرب ممالک کھڑے ہوں اور بقیہ مسلم ممالک دوسری طرف نہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے، یہ عرب اور عجم کی تقسیم تو حضور ختم کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال حبش کے تھے، حبشہ کے تھے، اور سیدنا عمر دیکھ کر کیا کہتے، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان تھا، وہ تقویٰ تھا، لیکن اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ جو آغاز ان چند عرب ممالک نے کر ڈالا، کہیں یہ مسلم دنیا کی تقسیم کا باعث نہ بن جائے، اور یہ عرب اور عجم کی بنیاد پر تقسیم کا باعث نہ بن جائے۔ ہم تو توقع رکھتے تھے کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی آواز اٹھے، فلسطین کے معاملے پر ایک آواز امت کی اٹھے، لیکن آج وہ اسرائیل جو غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، خالص، یعنی خالص اخلاقی اصولوں پر بھی دیکھ لیں تو وہ ریاست تو ڈھونس، دھمکی اور بدماشی کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور غاصبانہ قبضہ ہے فلسطین کے اوپر اسرائیل کا، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد اور اس سے امن معاہدہ کرنے کے بعد، یہ اخلاقی اعتبار سے بھی غلط ہے، یہ دنیا کے مسلمہ عام اصولوں کے مطابق بھی غلط ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ قرآن حکیم کے اصولوں کے خلاف۔ قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے، تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر پاؤ گے کس کو؟ جو کہ یہود ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 119 میں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ تو اگر آج پیٹ کو اور مال کو اگر مقصود بنایا گیا، یہ شے تو برباد کر دینے والی ہے۔ وہ تو چاہتے تم اپنے دین کو چھوڑو، اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیم کو چھوڑو، تب قرآن کہتے وہ تم سے خوش ہوں گے۔ تو اللہ ان عرب ممالک کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے، امت کو انتشار سے بچائے، اور امت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اور دوسری اور آخری بات اس تعلق سے، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہوا اور ابتدا میں نے دعا بھی کی آج کے خطاب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا جب چاند دیکھتے، یہ کوئی نیو ایئر کی گریٹنگز کا معاملہ، یہ تصور ہمارا دینی مزاج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز پر جب چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، اور کتنی پیاری دعا، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، امن بھی ملے ایمان بھی ملے، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی کی کیفیت کے ساتھ اور اسلام کی روش کے ساتھ، امن و سلامتی بھی ملے اور ہم تیرے مسلم بھی ہو جائیں، تیرے واقعتا مومن بندے ہو جائیں، اللہ اکبر۔ والتوفیق لما تحب وترضى، اللہ اس توفیق کے ساتھ جس سے تو پسند کرے، جس سے تو راضی ہو جائے، اور کس بات کی توفیق، خیر کی توفیق، نیکی کی توفیق، دین میں آگے بڑھنے کی توفیق۔ پھر چاند کو خطاب کر کے حضور فرماتے ربی و ربک اللہ، میرا ربی اور تیرا ربی اللہ ہے، یہ کل کائنات کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ یہاں عقیدے کا بیان بھی اور خوبصورت دعاؤں کا بیان بھی اور اللہ سے توفیق مانگنے کا بیان بھی، یہ تو ہر مہینے کے آغاز پر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کا اہتمام ہوتا۔ تو محرم الحرام کا آغاز ہوا، یہ دعا کر لیجئے۔ اب یہ جو قمری سال ہمیں ملا ہے 1442 ہجری، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت مزید عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی روش کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اللہ خیر کی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ امت کو جو ہے وہ اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اور محرم الحرام کے آغاز میں یکم محرم الحرام کی تاریخ یاد رکھنا چاہیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو، جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بالفرض اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے، لکان عمر و عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا۔ اور آج دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی، وہ عمرز لا، آج وہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ان کے ماننے والے تو نہیں، ہم عقیدت رکھنے والے سیدنا عمر سے، مگر وہ کہتے ہیں جن کی دنیا مثالیں دیتی ہے کہ جناب یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے قوانین کو مان رہے ہیں۔ تو ہمارا تو اصلاً زیادہ تعلق ہے، اول تعلق ہے سیدنا عمر سے، سیرت کا بھی مطالعہ ہو، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ جو نمونہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر کے گئے وہ اصول تو سامنے رکھے جو قائد اعظم نے کہا تھا، ان کے الفاظ غالباً پچھلے خطاب میں نے آپ کو سامنے رکھے تھے کہ قائد اعظم نے کہا کہ یہ پاکستان جو اللہ نے عطا فرمایا یہ رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیدان ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق دے کہ وہ خلافت راشدہ کے نمونے کو سامنے رکھ کر آج دین کی صحیح شکل انسانیت کے سامنے پیش کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے نقش قدم پر چل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔